نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. قد نعلم إنه ليحزنك الذي إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا. نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب ستکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورہ انعام شریف کی آیت نمبر 32 تک کا خلاصہ گزشتہ درس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تھا. اور کفار و مشرکین مکہ کا وہ طرز عمل یعنی تمام ثبوت اور ظاہر اور باہر دلائل جو خدا کی وحدانیت پر اور قیامت کے دن کے قائم ہونے پر اللہ رب العزت کے ملاقات پر ان تمام ظاہر اور باہر دلائل کا انکار اور اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے ان پر زجر و توبیخ اور یہ بتانا کہ تحقیق انسان کے لیے سب سے بڑی رسوائی اور سب سے بڑے خسارے کی بات یہ ہے کہ نیا رکوع سورہ انعام کا شروع ہو رہا ہے چوتھا رکوع کہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. انسانیت کے لیے سب سے بڑے خسارے کی بات یہ ہے اور ان کفار کے لیے بالخصوص سب سے بڑے خسارے اور نقصان کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لیا ہے کہ ہم نے خدا سے ملاقات نہیں کرنی، ہمیں خدا کے حضور کھڑا نہیں کیا جائے گا. انہوں نے اس بات کی تکذیب کر دی. ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلا دیا. اللہ فرماتا یہ ان کا سب سے بڑا فریب ہے. انسانیت کا سب سے بڑا خسارہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لے کہ میں نے اللہ سے نہیں ملنا اور میں شتر بے مہار ہوں، جو چاہوں کرتا رہوں. اللہ فرماتا ہے سورہ انعام کے اندر کہ یہ انسان کے لیے سب سے بڑے خسارے کی بات ہے. یہ کفار کے اندر تھی، اہل ایمان یہ تمہارے اندر کبھی داخل نہ ہو جائے، اس لیے کہ جب ان کی نظروں سے اس بات اور اس عقیدے کا خیال اوجھل ہو گیا اور مئو ہو گیا کہ ہم جو کر رہے ہیں کرتے رہیں گے، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور ہم ختم ہو جائیں گے، ہم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، ہم سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا، اور کون ہم سے پوچھے گا اور ہم کس کے سامنے جا کر جواب دیں گے، تو انہوں نے اللہ کے حضور کھڑے ہونے کی بات کو جھٹلایا. اور قیامت کے دن ایک ایک عمل کا کے متعلق اللہ پوچھے گا اپنے سامنے ان کو حاضر کر کے، اس کا انہوں نے انکار کیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ دراصل یہی وہ چیز تھی کہ خدا کو جواب دینا ہے. اسی ڈر کی وجہ سے سارا نظام چلتا ہے، اسی ڈر کی وجہ سے سارا امن قائم ہے، اسی ڈر کی وجہ سے ساری عبادت اور ریاضت کے اندر لذت اور حلاوت پائی جاتی ہے. لیکن جب انسان اپنے دل سے اسی چیز کو جھٹلا دے کہ میں نے اللہ رب العزت سے ملنا نہیں، تو اللہ فرماتا ہے یہ انسان کے لیے سب سے بڑے خسارے کی بات ہے. اور یہی عمل اور یہی گندی عادت کفار و مشرکین کے اندر تھی. اللہ فرماتا ہے کہ لیکن محبوب آپ دیکھنا کہ قیامت کے دن قیامت اچانک ان کے اوپر آ جائے گی اور یہ افسوس کرتے رہ جائیں گے اور یہ اپنے برے عملوں کو اپنے کاندھوں کے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. اور اللہ فرماتا الا ساء ما یزرون، اور یہ کتنا برا بوجھ ہوگا جو اپنے کندھوں پر اٹھا کر یہ لے جائیں گے. اور جو سب کچھ انہوں نے دنیا کو سمجھ رکھا ہے، فرما وما الحیاۃ الدنیا الا لعبا ولہ، اس لیے کہ دنیا تو محض ایک کھیل تماشا ہے، ایک فراڈ ہے، ایک ظاہری کھیل تماشے کے مانند ہے. اسی کو حقیقی زندگی سمجھ لینا سب سے بڑا دھوکہ ہے. فرمایا کہ دنیا آخرت کا وسیلہ ہے، دنیا آخرت کا راستہ ہے. انسان کا مقصود جو ہے وہ دنیا نہیں، انسان کا مقصود اور مطلوب اور مقصد جو ہے وہ آخرت ہے. اگر وہ آخرت کی تیاری کے کام دنیا میں کرتا رہے گا تو یہ دنیا بھی اس کے لیے دین بن جائے گی. تو دنیا میں مال کمانا، شادیاں کرنا، خوبصورت مکانات میں رہنا، خوبصورت سواریاں استعمال کرنا، یہ کھیل تماشا جب بنے گا، لعنت کا باعث جب بنے گا، محض دنیا جب بنے گا، کہ جب اس کو غیر شرعی طریقے سے حاصل کیا جائے اور اس میں اللہ کے حضور جواب دہی کا کوئی تصور نہ ہو، حرام حلال جس کی کوئی تمیز نہ ہو اس کے سامنے، اب اس کے لیے دنیا گویا کہ کھیل تماشا. اور قرآن نے یہاں پر کفار کو جو فرمایا کہ دنیا کی مذمت جو کی گئی ہے، یہ دنیا کی مذمت اس لیے کی گئی ہے کہ غیر شرعی طریقے سے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے اگر دنیا میں زندہ رہا جائے تو یہ دنیا محض ایک کھیل تماشا ہے. لیکن اسی دنیا میں کمایا اس لیے جائے کہ جناب اس سے آخرت کی تیاری ہو، اپنے اہل و عیال کے لیے حلال کمایا جائے، اس حلال مال کی زکات دی جائے، اس سے صدقات دیے جائے، یتیموں کا خیال رکھا جائے، بیواؤں کا خیال رکھا جائے، پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے، معاشرے میں ترویج و اشاعت کے لیے مریضوں کا، دیگر جو طریقے ہیں جو اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں دینداری کے لیے، اس کو بیان کیا جائے، تو یہ دنیا نہیں بلکہ یہ خالص دین ہے. تو جو دنیا آخرت کی تیاری کے لیے ہوتی ہے تو اس کا اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی گویا کہ مذمت نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کو عبادت قرار دیا گیا ہے. اور اللہ فرماتا ہے ان کافروں نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا تھا، وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون. یہ تو عقل مند اور تقوی والے جانتے ہیں کہ اصل گھر جو ہے، اصل ٹھکانہ جو ہے انسان کا، وہ دار آخرت ہے. اللہ فرماتا افلا تعقلون، کیا تم اس بات کی عقل نہیں رکھتے؟ اب یہاں پر ایک دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے، اور اب میں چند تمہیدی جملے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ذرا اس کو غور سے سن لیجئے، کیونکہ آگے آنے والی آیات مقام رسالت کو اور رسالت کی ذمہ داری کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ بیان کر رہی ہے. آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 35 تک کے اندر اللہ رب العزت اس بات کو بیان کیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش یہ تھی، اور آپ امت کو بخشوانے میں، کیونکہ کافر ہو یا مومن ہو یہ حضور کی امت میں ہے، فرق یہ ہے کہ مومن کو دنیا و آخرت دونوں میں اجر و ثواب ملے گا، اور کافر کے لیے جو بھی ہے وہ اس کے دنیا کے اعمال ہیں، وہ سب اس کے ساتھ دنیا میں رہیں گے. لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت پر بڑے حریص ہیں. قرآن کہتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ تم کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتے، تمہیں جلدی نجات دلانے کے اندر یہ بہت طمع کرتے ہیں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ کھانا چھوڑ دیا، آرام چھوڑ دیا، رات بھی دن بھی تبلیغ میں لگا دیے کہ میری قوم اور بالخصوص میرے عزیز رشتہ دار جو ہیں یہ اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، تو میں انہیں کھینچ کر جنت کی طرف لے جاؤں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام راتوں کو رویا کرتے تھے کہ یا اللہ جو یہ کہتے ہیں وہ کام معجزے کے طور پر کر کے دکھا دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ چاند کو دو ٹکڑے کر دو تو ہم نے کر کے دکھا دیا، ان کے سامنے میری جوانی، میرا بچپن، میرا صدق، میری امانت سب ہے، لیکن یہ 360 بتوں کو مانتے ہیں، تیرے غضب کا شکار ہو رہے ہیں. اب اسی فکر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام گویا کہ اپنی امت کو بخشوانے کی فکر میں بہت زیادہ حیران ہیں کہ کیا کیا جائے. تو اللہ رب العزت نے محبوب کو تسلی دیتا ہے کہ محبوب آپ اتنے پریشان نہ ہوں اور دین کی تبلیغ میں اپنے آپ کو اتنا نہ تھکائیں، اور رات کو جو آرام کے لیے آپ کی رکھی ہے اس میں بھی آپ کھڑے ہو کر ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی آنکھوں اور اپنے دل پر ایسی مہر لگوا لی ہے کہ اب ان کو ہدایت نہیں ملے گی، اور جن کو ہدایت نہیں ملے گی ان کے پیچھے روئیں نہ، ان کے پیچھے محنت نہ کریں، ان کے لیے دل نہ جنائیں، ان کے پیچھے کوشش نہ کریں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ کوشش کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب قد نعلم انہ لیحزنک الذین یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجہدون. محبوب ان کی باتیں کہ جب تو ان کے سامنے حق بیان کرتا ہے اور دین بیان کرتا ہے تو یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ کرتے یہ ہیں کہ یہ تیری بات کو جھٹلا دیتے تھے. تو ان کے سامنے اپنی امانت اور صداقت کو پیش کرتا ہے، سچائی کو پیش کرتا ہے، یہ الٹا جواب دیتے ہیں تو اس سے تجھے تکلیف پہنچتی ہے، اس سے تیرے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، ان کی باتوں سے تجھے تکلیف پہنچتی ہے. تو اللہ فرماتا قد نعلم، محبوب ہم جانتے ہیں اس بات کو، ہم جانتے ہیں کہ انہ لیحزنک الذین یقولون، کہ تجھے حزن ہوتا ہے، تجھے غم پہنچتا ہے جب یہ تیری بات کا غلط جواب دیتے ہیں، تیری بات کا غلط رسپانس دیتے ہیں. تو اتنے مخلص ہو کر، ان کا اتنا شفیق ہو کر ان کے لیے تو رہنمائی کی باتیں کرتا ہے، یہ آگے سے منہ بگاڑ کر باتیں کرتے ہیں تو محبوب یہ تیرے دل پر بہت گراں گزرتا ہے. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ کا، محبوب یہ تیری بات کو نہیں جھٹلاتے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ تو دراصل اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا رہے ہیں. اب محبوب تو خاموش ہو جا، اب رب جانے اور یہ جانے، تو نے پیغام پہنچا دیا، تو نے ہماری جانب سے حق بات ان تک پہنچا دی، ایک ایک صدق کی بات ان کے کر دی، لیکن یہ اس قدر ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ یہ تیری ہر صحیح بات کا، سچ بات کا مخلصانہ پیغام کا، مشفقانہ گفتگو کا، شفقت کی باتوں کا، تانے میں، تنقید میں، طنز میں جواب دیتے ہیں، اور محبوب وہ تیرے دل پر بہت گراں گزرتا ہے، تو رب نے آپ کو رسول بنا کر اس لیے نہ بھیجا کہ اس کے بندے تمہیں تکلیف دیتے رہیں اور تم اذیت کو گویا کہ سہتے رہو، محبوب تو نے پیغام پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اب جو تیری بات نہیں مانے گا اب میں اس کو دیکھ لوں گا۔ تو یہ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے، اور قرآن میں اگر آپ دیکھیں اس میں بارہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو متعدد جگہ پر تسلی دی جاتی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کے جوش میں یہاں تک پہنچتے ہیں اپنی امت کو بخشوانے کے لیے، کیونکہ اللہ کے عذاب کو جانتے ہیں، اللہ کے غضب کو جانتے ہیں، تو جوش کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ کبھی بات کرتے کرتے سمجھاتے سمجھاتے حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ میری مثال تمہارے لیے ایسی ہے، فرمایا کہ تم جہنم کے گڑے میں گر رہے ہو اور میں کمر باندھ کر تمہاری کمروں سے تم کو پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو جہنم میں نہ ڈالو۔ تو حضور اپنی امت کی شفقت میں اس قدر گویا کہ وارفگی اور محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کا آرام، آپ کا کھانا پینا سب چھوٹ جاتا ہے۔ رب کریم نے سورہ مزمل میں بھی اس بات کا ارشاد کیا ہے اور آپ کو تسلی دی ہے کہ وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اے محبوب کافروں کی باتوں پر صبر کیجیے، اگر یہ آپ کی بات کا غلط جواب دیتے ہیں تو اب رب تسلی دے رہا ہے کہ وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اس بات پر صبر کرو کہ جو یہ غلط بات کا جواب، غلط انداز میں جواب دیتے ہیں آپ کی شفقت کا، وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ ان سے کنارہ کش ہو جا اور پھر ہم پر چھوڑ دو ان کو، اب ان سے نہ جڑے رہو۔ توحید بتا دی، معجزات بتا دیے، دلائل بتا دیے، آپ کی زندگی سب سے بڑا معجزہ ہے، قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، اب محبوب ان کی باتوں پر، تانوں پر آپ صبر کیجئے، اور تبلیغ کا کام بہت مشکل ہے، اس میں صبر سب سے بڑی چیز ہے، حلم بڑی چیز ہے، بڑا جگر پگھلایا جاتا ہے، تبلیغ ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی لگا دی، گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے۔ تبلیغ اس نیت سے نہیں کرنی چاہیے کہ جناب یہ سارے مجمع کو میں متاثر کر دوں، تبلیغ محض اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، اور یہ تبلیغ اتنا مشکل کام ہے کہ گناہ میں اس قدر لذت ہے، شرم اس قدر لذت ہے کہ خیر کے اندر بندہ دیر میں آتا ہے، خیر کو بہت دیر میں قبول کرتا ہے، لیکن جب خیر کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے اثرات بہت دیر تک باقی رہتے ہیں، اور شر کے اندر لذت تو بہت ہوتی ہے لیکن اس کے اثرات بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو تبلیغ کے لیے یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ جو مبلغ ہو، جو دین کا مبلغ ہو، دین کی تبلیغ کر رہا ہو، اس کے لیے حضور کے متعلق اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اگر اس کی تقریر کا غلط رسپانس دیا جا رہا ہو، اس کی تبلیغ کا اگر غلط نتیجہ دیا جا رہا ہو، تو اللہ کے رسول جب تبلیغ کرتے تھے تو اللہ فرماتا تھا کہ محبوب تو نے حق پہنچا دیا، تیری ذمہ داری پوری ہو گئی، وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اب یہ جو بھی کہیں تیرے بارے میں تو اس پر صبر کرنا، کیونکہ یہ منصب تیرے پاس ہے اور یہ عام منصب نہیں ہے، یہ عام منصب نہیں ہے، عام بندہ اس فیلڈ میں نہ آئے، اب جس کے اندر صبر نہیں ہے وہ فیلڈ چھوڑ دے، اس لیے کہ اتنا بردبار اور اتنا پرمغز مقام ہے، اور یہ اتنے گویا کہ دشوار راہ کا سفر ہے، اور یہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا سفر ہے، اس میں ہر ایرا غیرا نہ تو خیرا، اگر اٹھ کر ممبر پر آ جائے اور تبلیغ کرنا شروع کر دے اور بعد میں وہ کچھ بھی کرتا رہے، تو اللہ فرماتا یہ منصب اتنا حساس ہے کہ اس کے لیے بہت ذمہ داریاں ہیں، بہت قربانیاں ہیں، اگر تم نے دین کی بات کر دی، اگر وہ اس کا مذاق کوئی آگے سے اڑا رہا ہے تو اس کا جواب نہ دیں بلکہ اس پر صبر کریں۔ اور وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، آپ نے حق پہنچا دیا ہے، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیں، ان سے الگ ہو جائیں، اور اللہ فرماتا ہے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهْلُهُمْ قَلِيلًا، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور جنہوں نے تیرا تجھے جھٹلایا ہے محبوب تم ایک طرف ہو جاؤ، وَذَرْنِي، ان کو ہم پر چھوڑ دو، ہم دیکھ لیں گے اب ان کو کہ جناب جنہوں نے ہمارے حق کو جھٹلایا ہے، اس لیے کہ وہ تجھے نہیں جھٹلا رہے، وہ تو مجھے جھٹلا رہے ہیں، اس لیے کہ تو قرآن پڑھ کر بیان کرتا ہے، وہ تجھے تو مان لیتے ہیں کہ تو امین ہے، صادق ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب تو میری آیات پڑھ کے سناتا ہے وہ کہتے ہیں جادو ہے، یہ تو کس سے کہانیاں ہیں، تو دراصل اس نے ہماری نشانی کو جھٹلایا ہے۔ تو وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهْلُهُمْ قَلِيلًا، کہ محبوب آپ ان جھٹلانے والے مالداروں جو مال کے گھمنڈ کے اندر تھے اس دور میں، فرمایا ان کو چھوڑ دو ہمارے اوپر، اور فرمایا کہ ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو، اور اب تم دیکھو کہ ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ تبلیغ کرنے والے شخص کو متین ہونا چاہیے، مدبر ہونا چاہیے، صابر ہونا چاہیے، فوراً نتیجے کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے اور اس عمل سے پتا چلتا ہے کہ تبلیغ کرنے کے بعد فوراً نتیجے کی امید رکھنے والا شخص کبھی تبلیغ نہیں کر سکتا، کبھی دین کی خدمت نہیں کر سکتا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب فوراً نتیجے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، واصبر علی ما یقولون، اگر یہ تیری بات اور تیری تبلیغ کا الٹا جواب دیتے ہیں تو یہ تو غمگین ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تو چاہتا ہے کہ میں حق بتاؤں تو فوراً یہ مجھے رسپانس صحیح دیں، تو یہ تجھے رسپانس غلط دیتے ہیں اور تو غمگین ہو جاتا ہے، تو محبوب ان کی باتوں کو خاطر میں نہ لا، جو تو نے کہہ دیا ذمہ داری تو نے ادا کر دی، اب یہ کچھ بھی کہتے رہیں تو خاموش رہا کر، تو صبر کیا کر۔ تو یہاں پر ایک مبلغ کے لیے اس کے جگر اور کلیجے کو وسیع کیا جا رہا ہے، صبر کی تلقین اس لیے کی گئی ہے کہ جب صبر بندے کو دیا جاتا ہے تو ظلم کو سہنے میں آسانی ہو جاتی ہے، ایک درما بن جاتا ہے کہ صبر کرتے ہیں، ٹھیک ہے کل اس کا فیصلہ ہو جائے گا، پرسوں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب یہ تبلیغ کی راہ ایسی راہ ہے کہ جس میں آپ نے حق پہنچا دیا اور فوراً نتیجے پر، کہ نتیجہ فوراً نکل آئے، اب یہ سارے مسلمان ہو جائیں۔ آگے آیت دیکھیے گا، اللہ اس میں خود اظہار فرماتا ہے کہ سارے تیری تقریر سے مسلمان ہو جائیں، یہ ہماری حکمت نہیں ہے، یہ ہماری جانب سے حکمت نہیں ہے۔ فرما محبوب تو نے کہہ دیا، اب ان کو ہم نے خیر بھی دے دی، شر بھی دے دی، تمیز کے لیے عقل بھی دے دی ہے، اب یہ کس طرف آتے ہیں؟ شر کی معاونت کے لیے ہم نے شیطان کو چھوڑ دیا ہے، خیر کی معاونت کے لیے ہم نے تجھے دے دیا ہے، اور سارے دلائل دینے کے بعد عقل سلیم ان کو دے دی ہے، اب تو نے تقریر کر کے ان کو فیصلہ کر دیا ہے، اب یہ خود سوچیں کہ جانا کس طرف ہے، اب یہ الٹا جواب دیں تو اس پر غمگین نہیں ہونا ہے، اگر یہ سیدھا جواب دیں تو ان کے لیے رحمت کی دعا کر دینی ہے۔ تو یہاں پر انداز تبلیغ کی ہدایت، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے۔ بعض لوگ اس بات کو غلط سمجھتے ہیں اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھوتے ہیں، کہتے ہیں رب ڈانٹ رہا ہے، معاذ اللہ، اس کو ڈانٹنا نہیں، تمام مفسرین لکھتے ہیں تسلی ہے، کیونکہ یہ رب اور بندے کا معاملہ ہے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تلقین کون کر رہا ہے؟ جو حضور کا استاد ہے، رب العالمین ہے، اور رب العالمین رب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق ہے، مالک ہے، وہ اپنے بندے سے جس چاہے خطاب کرے اور جس انداز میں گفتگو کرے، تو یہ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بات بات پر جو آپ غمگین ہو جاتے ہیں اس جوش کے اندر کہ ان کو عذاب سے بچا لیا جائے، تو محبوب اس میں غمگین نہ ہو، تبلیغ کر کے اپنا فریضہ انجام دے دیجئے، اور جو میری آیتوں کو جھٹلائے گا میں اسے دیکھ لوں گا۔ تو فرمایا محبوب اپنے قلب پر اس بات کو گرا نہ گزرے۔ اب دیکھیں آگے اور تسلی جا رہی ہے مثال دے کر، مثلا ایک بندہ کوئی دل برداشتہ ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ کیوں دل برداشتہ ہو گئے، کہ تم نے فلاں آدمی کو نہیں دیکھا تھا، اس نے بھی یہ کام کیا تھا، تو فوراً نتیجہ نہیں آیا، اس نے صبر کیا تو نتیجہ آ گیا، اب تم بھی صبر کر لو، یہ تسلی دینے کے لیے، اس کو استقامت کے لیے، تو بھاگ نہ جائے، تسلی دینے کے لیے۔ اب اللہ رب العزت نے پیرے محبت میں فرمایا کہ ان کی غلط باتوں سے تجھے حزن ہوتا ہے، تو محبوب وہ غلط باتیں تیرے بارے میں نہیں، وہ میرے بارے میں ہیں، میں ان کو دیکھ لوں گا۔ پھر اللہ آگے تسلی دیتے ایک بات اور فرماتا ہے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، محبوب تیرے سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ان کو جھٹلایا گیا، یہ سراسر تسلی ہے، اور حضور پر شفقت کی جا رہی ہے، اور آپ کے دل پریشان کو گویا کہ تسلی دی جا رہی ہے کہ امت کے لیے اتنے حریص نہ ہو جائیں کہ آپ کھانے کی بھی فکر نہیں کرتے، سونے کی بھی فکر نہیں کرتے، رات بھی آپ کی رونے میں گزر جاتی ہے ان کے پیچھے، دن ان کے پیچھے گویا کہ چلنے میں گزر جاتا ہے، اور آپ کی عظمت والی ذات یہ اس کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، تو محبوب یہ ہماری قدرت سے دیکھا نہیں جاتا۔ فرمایا کہ بس آپ تبلیغ کر کے آ جایا کریں، وحجر حجر جمیلا، تبلیغ کر دیں، ہمارے بارے میں بتا دیں، اور نہیں مانے تو بڑی تسلی سے کنارہ کش ہو جائیں، بعد میں خدا خود ان کو دیکھ لے گا۔ فرمایا آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے تھے ان کی بھی تکذیب کی گئی، فصبروا علی ما کذبوا وعوذوا حتی آتاہم نصرنا، اللہ فرماتا ہے کہ جب آپ سے پہلے جو رسول آئے ان پر جب تکلیفیں ڈھائی گئیں تو انہوں نے بھی صبر کیا، اور جب ان کو ایذا دی گئی اور تکلیفیں پہنچائی گئی تو پھر انہوں نے صبر کیا، اور اس صبر کے بعد ہماری مدد ان کے پاس آ گئی۔ اور محبوب ولا مبدل لکلمات اللہ، یہ ہماری قدرت کا ایک قانون ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتا، ہم شر کے لیے وسعت دیتے ہیں، اس کو بار بار مہلت دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہے کہ مجھ پر بہت ظلم ہوا ہے، خیر کے لیے تو بس تو اب مان لے، اس کے لیے وسعت دیتے ہیں اور اس کے لیے عقل سلیم دی ہے تاکہ قیامت کے دن اس کے لیے یہ ساری باتیں اتمام حجت کی ہو جائیں۔ تو لہٰذا آپ تسلی رکھیں اور آپ صبر کریں ان کے تانوں پر، یہ اگر آپ کو جادوگر کہیں، کاہن کہیں، میرے کلام کا مذاق اڑائیں، تو آپ صبر کریں، کیونکہ ہماری قدرت کا قاعدہ ہے، وَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس تو سارے رسولوں کی خبریں ہم نے بھیج دی ہے کہ ان قوم موسیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، قوم نوح نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، قوم عاد نے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو محبوب یہ تو ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں، تو یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو تسلی پہنچے کہ آپ صبر کیجئے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ فتح موسیٰ ہی کی ہوئی، آپ نے دیکھا نہیں کہ فتح ابراہیم ہی کی ہوئی، آپ نے دیکھا نہیں کہ فتح حضرت صالح ہی کی ہوئی، تو آپ بھی صبر کیجئے۔ تسلی دی جا رہی ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جذبات اور شفقت میں امت کو بخشوانے کے لیے اس قدر حریصون علیکم کا مزداق ہے کہ رب کریم کہتا ہے کہ محبوب پھر تیری راتیں بھی گویا کہ جاگنے میں گزرتی ہے اور قدرت سے تیری گویا کہ بظاہر بے چینی دیکھی نہیں جاتی، ہم نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو پاؤں پر ورم ڈالے، محبوب تو بس پیغام دے کر ان کو چھوڑ دیا کر اور اپنے آرام کا خاص خیال رکھا کر۔ اس لیے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے محبوب رات کو قیام تو کر مگر تھوڑا کیا کر، اپنے آرام کا بھی خیال کیا کر۔ تو یہ تسلی اور محبت کے لیے، اور دوسرے جانب حضور کا اپنی امت سے مخلص ہونا، اس کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب یہ تجھ سے کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دودھ کی نہریں بہا دے، ہمارے لیے جناب یہ پہاڑ سونے کا بنا دیں، تو محبوب آپ ہمارے حضور فوراً دعا کر دیں کہ یا اللہ ایسا کر دے، یا اللہ ایسا کر دے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً آپ امت کے لیے بہت شفیق ہیں، لیکن یہ کفر میں اور شقاوت میں اس قدر بدبخت ہو چکے ہیں کہ اب یہ کوئی چیز قبول نہیں کریں گے۔ کیا آپ نے چاند کو دو ٹکڑے کر کے نہیں دکھایا ان کو؟ کیا کہا انہوں نے؟ جادو ہے۔ کیا آپ نے کنکریوں سے کلمہ پڑھ کر نہیں دکھایا؟ کیا کہا انہوں نے؟ جادو ہے۔ دراصل کفر اور ڈھٹائی کی بنا پر، میں نے جس طرح کے میدے کی مثال دی تھی آپ کے سامنے کہ ایک میدہ جو روٹی ہضم کرنے والا ہے، اگر اس میں ثقیل غذائیں ڈال دی جائے جو میدے کے مطابق نہیں ہے، ایک دن وہ کام کرنا چھوڑ دے گا، تو جو چیز اس کی عمل کی تھی وہ خراب ہو جائے گی اور سارے جسم میں فساد لاحق ہو جائے گا۔ تو جو دل حقیقت کو قبول کرنے کا تھا، ان کو اس چیز کے درمیان اس قسم کی غذا اس کو نہ دی، بلکہ جو دل کے مزاج کی تھی اس طرف دے دی، تو دل مطلقاً مردہ ہو گیا، روحانیت کے اندر زبردست قسم کی گویا کہ امراض پیدا ہو گئے۔ تو اب ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں دیکھنے کے باوجود، اب کان ان کے تعصب کی بنا پر بہرے ہو چکے ہیں۔ تو محبوب یہ اتنے عظیم معجزات دیکھنے کے باوجود انہوں نے حق قبول نہیں کیا۔ پھر اللہ رب العزت محبوب کو تسلی دیتے ہوئے ایک بات بیان فرماتا ہے کہ محبوب دیکھو، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان کا اعراض کرنا، تیرے سے منہ پھیر کر چلا جانا تجھے بہت برا لگتا ہے اور گویا کہ تجھ پر بہت گراں گزرتا ہے، تو یہ آخری حد میں جا کر تسلی دی جا رہی ہے۔ پہلے کہا گیا کہ دیکھ محبوب، یہ تیرے بارے میں غلط بات کرتے ہیں، تجھے غمگین، تو غمگین ہوتا ہے، تو دراصل تیرے بارے میں نہیں اللہ کے بارے میں کہتے ہیں۔ پھر تھوڑا آگے چل کر فرمایا کہ محبوب دیکھو، آپ نے جو اپنا فریضہ ہے نبوت ادا کر دیا ہے، اب ان سے کسی بات کی توقع نہ رکھیں اور آپ صبر کریں۔ آپ سے پہلے بھی نبیوں کو تنگ کیا گیا تھا اور انہوں نے صبر کیا، یہ دوسرا مرحلہ تسلی کا۔ اب آخری مرحلہ بتایا گیا ہے، کیونکہ اس قدر آپ مکی زندگی کا مطالعہ کریں کہ پہاڑ بھی گویا کہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اتنے ظلم حضور پر ڈھائے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور ان کی بخشش کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے رب کے حضور دعا کرتے ہیں، تو قدرت آخری نہج پر جا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دے رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے دیکھ محبوب، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان کا تیرے سے منہ پھیرنا اور تجھے غلط جواب دینا، ہمارا مذاق اڑانا تجھے بہت زیادہ دشوار اور غمگین کر دیتا ہے، تو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَاتٍ، محبوب اگر ان کی روح گردانی آپ پر شاخ گزرتی ہے، ان کا صحیح جواب نہ دینا آپ کو ناراض کر دیتا ہے، تو آپ ان کے ایمان لانے کی بے حد خواہش مند ہو، تو اگر آپ سے ہو سکے تو تلاش کر لیں زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان سے کوئی سیڑھی، پھر آپ ان کے پاس سے کوئی معجزہ لے کر آئیں، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے یہاں پر بھی اس مقام پر جا کر محبوب کو سمجھا کہ محبوب اگر آپ سے ہو سکے نا تو آسمان سے کوئی سیڑھی لگا کر اور زمین میں کوئی سرنگ لگا کر اس میں داخل ہو کر بھی کوئی معجزہ لا کر دکھائیں، یہ اتنے بڑے بدبخت ہو چکے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہائی گویا کہ تسلی دی جا رہی ہے، اور اللہ فرما رہا ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدا، اگر اللہ چاہے تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دے، اللہ چاہے تو ان سب کو مسلمان بنا دے، فلا تکونن من الجاہلین، اور ان میں سے کوئی کافر نہ رہے، لیکن خدا کسی کو جبرن مسلمان نہیں کرنا چاہتا۔ اگر اللہ جبرن مسلمان کرنا چاہے تو ان میں کیا دم خم ہے کہ جناب یہ خدا کے سامنے کچھ بول سکے؟ فرما اگر خدا جبرن مسلمان کرے تو شروع زمین پر کوئی کافر نہ رہے، لیکن اللہ محبوب جبرن مسلمان نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ نے خیر کو بھی پیدا کر دیا ہے، شر کو بھی پیدا کر دیا ہے، تمیز کے لیے عقل سلیم دے دی ہے، اور خیر کی معاونت کے لیے، خیر کی وسعت کے لیے، خیر کے پھیلاؤ کے لیے نبیوں اور صالحین کو پیدا کر دیا ہے، شر کے لیے شیطان کو دے دیا ہے اور عقل سلیم دے دی ہے کہ اب وہ خود فیصلہ کرے۔ تو رب اگر چاہے کہ جبرن زبردستی سب مسلمان ہو جائے تو اللہ فرماتا ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر زور زمین پر کوئی کافر نہیں رہے گا. لیکن اللہ رب العزت کی حکمت یہ نہیں ہے, تقاضا یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو جبر سے مسلمان کریں, زبردستی مسلمان کریں. اللہ فرماتا محبوب ہم زبردستی مسلمان نہیں کریں گے, اگر زبردستی مسلمان کرنا ہوتا تو کوئی کافر ہی نہیں رہتا. آپ صرف ہدایت کی تبلیغ کر دیجئے, خیر کے اچھائی کے پہلو کو واضح کر دیجئے. عقل سلیم ہم نے دے دی ہے, اب یہ جس طرف بھی جائیں ہم ان کو دیکھ لیں گے. فرما انما یستجیب الذین یسمعون, دعوت اسلام کو صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو توجہ کے ساتھ آپ کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں. والموت یبعثهم الله ثم الیہ یرجعون, اور وہ مردہ دل, وہ موتا, وہ مردے دل ہیں کہ جو حق کو قبول کرنے سے عاجز ہو چکے ہیں, ان کا دل کفر کو سوچتے سوچتے, حق کا انکار کرتے کرتے ایسا بے حس اور گونگا ہو چکا ہے کہ اب وہ حق کو قبول نہیں کرتے اور نہ آنکھ ہونے کے باوجود وہ حق کو دیکھتے ہیں. لیکن محبوب آم ان مردوں کو لا کر قیامت کے دن جمع کر دیں گے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے موتا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ مردے ہیں. اور سورہ نمل میں بھی اللہ نے فرمایا انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین, کہ محبوب انک لا تسمع الموتا, تو ان مردوں کو تو نہیں سناتا, یہ مردے ہو چکے ہیں. اب یہاں سے لوگ سمجھنے لگے کہ قبر کا مردہ نہیں سنتا, حالانکہ قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہے کہ یہ زندہ کافر ہے نا, یہ مردہ ہے, یہ بالکل مردے کے مانند ہے, یہ سنتا کچھ بھی نہیں ہے, اس کا دل بالکل پتھر کی طرح ہو چکا ہے اور یہ گویا کہ بالکل عاجز ہو چکے ہیں صلاحیت سے. لیکن جو اللہ کی توحید اور اللہ کے دین اور نبی پاک کی ہدایت سے آراستہ ہو کر جنہوں نے جانے دی ہیں, اللہ فرماتا ہے کہ وہ بدر کے میدان میں کٹے ہوئے پڑے بھی ہوں تو بل حیاء ولا قلۃ تشعرون, بلکہ وہ تو زندہ ہیں. اگر ان کے جسم کے دو ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں تو انہیں مردہ نہیں کہا جائے گا, انہیں زندہ کہا جائے گا. اس لیے کہ خدا کی بارگاہ میں حیات اور موت کا دار و مدار اس جسمانی روح کا جسم کے ساتھ وابستہ ہونا نہیں ہے, بلکہ شعور الہ اور شعور رسالت جس کے اندر آ جاتی ہے تو اس کو دائمی حیات مل جاتی ہے. اور جس کو اللہ کی معرفت اور نبی کی معرفت سے وہ بالکل عاجز ہو جاتا ہے تو وہ زمین پر چلتا ہوا بھی ہو تو اللہ فرماتا ہے یہ مردہ ہے. تو یہاں پر کافروں کی انتہائی ڈھٹائی اور سختی کی بنا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی ہے. یہ آخری جز ہے آیت کا, اس کو ترجمہ میں پیش کر دوں. اللہ فرماتا وقالو, اور انہوں نے یہ بھی کہا نا محبوب آپ سے کہ لولا نزل علیہ آیت من ربہ, کہ اللہ کی جانب سے کوئی نشانی ہمارے لیے لے آئیے. تو محبوب یہ چاند جو دو ٹکڑا تھا یہ کیا تھا, یہ قرآن کیا ہے, یہ تو کنکریوں کو کلمہ پڑھا رہا یہ کیا ہے, تیرا بچپن کیا ہے, تیری جوانی کیا ہے, تیری امان اور صداقت, کوئی انسان ایسی زندگی گزار سکتا ہے جیسی زندگی تو نے گزاری ہے؟ تو یہ سب تو خدا کی نشانیاں ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ بے حس کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے کوئی نشانی آ جائے, کوئی نشانی آ جائے. اللہ فرماتا قل, محبوب ان سے کہہ دے, ان اللہ قادر علی ينزل آیتن, کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ کوئی آیت اتار دے. دلیلیں تمہارے لیے جو تم منہ سے بک رہے ہو, اللہ بھی آئینی وہی باتیں اتار دیں, اللہ اس بات پر قادر ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون, لیکن جب اتر جائے گی تو تم اس کو جادو کہہ دو گے. اور اللہ کی قدرت کا یہ قاعدہ ہے کہ امت محمدی کو کلی طور پر ختم نہیں کیا جائے گا, جزوی عذاب اللہ محفوظ فرمائے, جزوی عذاب تو آئیں گے لیکن کلی طور پر ساری قوم کو ختم نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ جو سوال ہے نا کہ ہمارے لیے فلانا معجزہ دکھا دو, تو سورہ انعام میں پہلے گزرا ہے کہ اللہ کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتا, پہلے یہ کہتا ہے کہ مجھے مانو. جب وہ کہتی ہے کہ جناب کیوں مانے, تو اللہ ایک دلیل دیتا ہے کہ اس طریقے پر مانو, وہ کہتے ہیں ہم اس دلیل کو نہیں مانتے. اللہ فرماتا آسمان اور زمین کو دیکھو, وہ کہتے ہیں ہم اس کو بھی نہیں مانتے. یہاں تک کہ حق کو قبول کرنے کی ہزاروں دلائل خدا کی جانب سے ہو جاتی ہے اور کوئی عذاب نہیں آتا, وہ ڈھیٹ کے ڈھیٹ بنے رہے, ان کے لیے متعدد دلائل دیے جاتے ہیں. لیکن جب قوم اپنے منہ سے مطالبہ کریں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو مان لیتے ہیں لیکن آپ ہمارے ذہن کے مطابق یہ کام کر کے دکھا دیں, اگر وہ کام کا مطالبہ جب کرتے ہیں اور اللہ وہ کام کر کے دکھا دے پھر وہ نہ مانے تو اللہ عذاب نازل کر دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ قریش کو ہم ختم نہیں کرنا چاہتے, محبوب اس امت کو ختم نہیں کرنا چاہتے, ورنہ قوم سمود نے اپنے منہ سے مطالبہ مانگا تھا کہ پہاڑ پھٹ جائے اونٹنی نکل آئے, تو ہم نے کر کے دکھا دیا. اور جب انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو جادو ہے, تو پھر جب خود اپنے منہ سے مطالبہ کیا, ہم جب دلائل دیں تو ہزار دے دیں وہ بھلے انکار کرتے رہیں, لیکن جب اپنے منہ سے اپنی دلیل کا مطالبہ کر دیں اور بے آئینی ہم ویسے ہی کر کے دکھا دیں اور وہ نہ مانے, تو پھر ہماری قدرت کا قاعدہ یہ ہے کہ پھر اس وقت عذاب آتا ہے. اور اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے فلانی چیز اتار دو, تو محبوب کہہ دو کہ اللہ اس کے اتارنے پر قادر ہے, لیکن اللہ اگر اتار دے ولکن اکثرهم لا یعلمون,
اور جب اللہ اتار دے گا اور وہ چیز تمہاری مطلب کے مطابق آ جائے گی تو پھر تم یہی کہو گے کہ یہ جادو ہے، اور خدا کی حکمت پھر وہاں متحقق ہو جائے گی کہ عذاب آ جائے اور خدا نے امت محمدی کے لیے دائمی عذاب نہیں رکھا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 37 تک کا خلاصہ سورہ انعام میں ہم نے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جانوروں کی مثال دے کر، پرندوں کی مثال دے کر بڑے خوبصورت انداز میں انسانیت کے لیے ہدایت کے ذریعے بیان کی ہے۔ آیت نمبر 38 سے لے کر 42 تک انشاءاللہ آنے والے جمعے ہم انہی آیات کا ترجمہ اور اس سے متعلق ضرور ابحاث آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو ایسا سخت نہ کریں جس سے کفار کے دل سخت ہو چکے تھے۔ یہ خام خواہ قرآن نہیں اترا ہے، اس میں کفار کی بات اس لیے بتائی گئی کہ یہ خصلتیں اپنے اندر نہیں پیدا کر لینا۔ اللہ سے ملاقات کے یقین کو بھلا مت دینا، قیامت کا ایک دن ہے تمہاری اچھائی اور برائی سے متعلق پوچھا جائے گا، اس کو بھلا مت دینا، اور منہ مانگے مطالبات تمہیں دیے جاتے ہیں تو وہ اس لیے دیے جاتے ہیں کہ تمہاری استقامت کی نظیر ہو جائے۔ مولا ہمارے دلوں کو ایسا نہ کر جیسے لوگ پہلے گزرے اور ان کو تو نے ہلاک کر دیا، مولا ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کے لیے، اپنے محبوب کی اتباع کے لیے مسخر فرما لے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، و یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک وعلى اتباع حبيبك الكريم المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ ہمیں تمام فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔